الحمد لله، الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب ست تکریم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 158 کے بعد اب آگے کی آیت کی تشریح آیت نمبر 159 پر گزشتہ جمعے کے درس قرآن میں اہل کتاب کے حوالے سے ایک بہت بنیادی موضوع یہاں پر سورہ اعراف کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اور اسی موضوع کی توضیح اور اسی موضوع کی وضاحت ہمیں قرآن مجید میں دیگر اور جگہوں پر بھی نظر آتی ہے. ہم اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ ذکر قرآن میں پڑھتے ہیں، گویا کہ حضرت عزیر کا نام سراحن بہت کم جگہ پر استعمال ہوا، حضرت موسیٰ کا نام ہی کثرت کے ساتھ استعمال ہوا. اس قوم کی نافرمانی، ان کی گمراہی، ان کی شقاوت قلبی اور ان کی بارگاہ نبوت میں دریدہ دہنی، یہ جگہ جگہ پر قرآن مجید برہان رشید کے اندر ذکر کی گئی ہے. لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست پاک پر چند یہود علماء نے اسلام قبول کیا ہے، اور اہل کتاب کی ایک اکثریت دامن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوئی ہے. تو قرآن نے ایک بہت بنیادی تاریخ یہاں پر ذکر فرمائی ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ اہل کتاب اور حضرت موسیٰ کے ماننے والے یا حضرت عیسیٰ کے ماننے والے بالکل معدوم رہے، یعنی کوئی تھا ہی نہیں، یا کوئی تھا تو وہ چند افراد تھے، اور جب تک یہ انبیاء اپنی زندگی میں رہے، جس طرح کہ حضرت موسیٰ رہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب رفع آسمانی ان کا ہوا، جو امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی ہے بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی سے پہلے بہت سے لوگ اہل ایمان تھے. اب یہاں پر بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ رفع عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور وفات حضرت موسیٰ کے بعد کیا وہ گمراہ ہو گئے تھے؟ ان کی کتابیں تبدیل کر دی گئی تھی، توریت تبدیل ہو گئی، انجیل تبدیل ہو گئی، تعلیمات کے اندر تحریف ہو گئی ہے، تو کیا ان کے عقائد بھی خراب ہو گئے اور ان کے معاملات بھی گویا کہ خراب ہو گئے اور وہ سب ایک قوم گمراہ کے طور پر رہ گئے؟ تو قرآن کریم نے یہاں پر ایک بنیادی تاریخ اہل کتاب کے حوالے سے ذکر کی ہے سورہ اعراف میں، اور اللہ رب العالمین اس بات کو ذکر فرمایا وَمِن قَوْمِ مُوسَى، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں خاص گروہ ہمیشہ رہا، آپ کے دور پاک میں بھی رہا. جس وقت آپ اپنی قوم کو ایک جگہ پر چھوڑ کر جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو سامری نے جب بچڑا بنا کر ساری قوم کو شرک میں مبتلا کیا، اس وقت بھی ایک بہت بڑی جماعت موحدین کی، اللہ رب العالمین کی توحید و الوہیت، توحید الوہیت و ربوبیت پر کامل یقین رکھنے والی اس وقت موجود تھی، اور انہوں نے ان کے ساتھ گوسالہ بچڑا پوجنے کی اس رسم میں کوئی حصہ حاصل نہ کیا، بلکہ وہ الگ تلگ ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو دین کی صحیح تعلیمات تھی، عبادت کے جو طریقے، سلیقے، انہماک اور اخلاص اور توجہ اللہ کی جو راہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذکر فرمائی تھی، وہ اسی طرف لگے رہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لوٹ کر آئے تو وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاون و ممد شامل ہوئے. حضرت ہارون علیہ السلام کا جب انتقال ہو گیا تو وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس مشن توحید اور آپ کی رسالت کے پیغام کو آگے بڑھانے میں معاون پیدا ہوئے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا فانی سے آپ نے پردہ فرما لیا اور آپ کی وفات و طیبہ ہو گئی اور رفیق اعلیٰ کا آپ نے سفر فرمایا, تو اس کے بعد سے لے کر قرآن یہ ذکر کرتا ہے کہ دور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم جو کئی ہزار سال پر محیط ہے, کئی ہزار سال پر وہ دور محیط ہے, قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کے باوجود کہ دور موسیٰ, وفات موسیٰ اور بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جتنا عرصہ گزرا ہے اس میں یہود کے وہ علماء موجود رہے ہیں, وہ اہل کتاب کا وہ مخلصین مومنین گروہ موجود رہا ہے, خواہ توریت میں تبدیل ہو گئی تھی, خواہ انجیل میں تبدیل ہو گئی تھی, اور قرآن نے اسی طرح اشارہ کیا ہے اور فرمایا وَمِن قوم. اب یہ کیوں ضرورت پیش آئی ہے, یہ بھی میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ آخر اس کی وضاحت کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے کہ نسلیں چلی ہیں آج تک اہل ایمان کی, یہ بہت بنیادی تاریخ ہے. اس کی دو وجہ ہے, ایک تو تاریخ کا تناظر پیش کرنا تھا کہ زمین خدا اور خدا کی یہ کائنات کبھی موحدین سے خالی نہیں رہی ہے, ہمیشہ اللہ کا نام لینے والے وہ سچے پکے موحد اور دین سماوی کے سچے پابند ہر دور میں موجود رہے ہیں, اور اگر وہ موجود نہیں رہیں گے تو قیامت آ جائے گی. تو لہذا یہ تسلسل رہا ہے, جس کو آسان سمجھ میں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ حضور کے والدین کی صورت میں وہ سلسلہ موجود رہا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا وہ سینہ بر سینہ اور نسلن بعد نسلن وہی توحید کے نہیں آگے بڑھے ہیں اور اسی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہوئی ہے. اور یہاں پر دوسری شاخ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے حوالے سے جہاں پر حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے حضرت یعقوب ہے, وہیں پر ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام, جہاں حضرت اسماعیل ہے وہیں پر ایک حضرت اسحاق ہے. اب حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام ہوئے ہیں. اب انبیاء کا سلسلہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ جد الانبیاء ہیں, ایک ممتاز ہیں, انبیاء اکرام میں جب سب سے پہلی فضیلت جسے دی جاتی ہے وہ حضرت ابراہیم ہے, اور پھر اس کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اور مقام یعنی اصلاً مرتبہ و مقام سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. جہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا لقب امام الانبیاء ہے وہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب جو ہے وہ جد الانبیاء ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے دین کا مرکز ہیں, وسط ہیں, کہ جو دین اوپر سے آیا ہے وہ یہیں پر آ کر ہوا اور پھر قیامت کے لیے نسلیں یہیں سے مٹی ہیں. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت مبارک اور نسل سے جو ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں بعثت ہوئی اور آپ کا میلاد ہوا ہے, اور آپ کا پورا خاندان حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلا ہے. یہود کے علماء اور اہل کتاب نصرانی جو چلے ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے چلے ہیں, حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام, ان کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام, ان کے صاحبزادوں میں بہت نیچے جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں, اور یہ تمام سلسلہ پھر آگے یہود و نصارہ, پھر انہی کے خاندان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گویا کہ تولد فرمایا ہے. اس لیے اس تمام طبقے, اس خاص شق کو, اس خاص شجرے کو بنی اسرائیل کے نام سے یاد کیا گیا ہے, اور بنی اولاد کو کہتے ہیں, اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ, تو اسرائیل کا لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا, تو بنی اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد. تو حضرت یعقوب کی پشت سے جو اولاد چلی ہے چاہے وہ حضرت موسیٰ تک پہنچی ہو آپ کی اولاد میں سے, چاہے حضرت داؤد علیہ السلام ہو, چاہے حضرت سلیمان علیہ السلام ہو, یا پھر وہاں پر آ کر حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو گویا کہ اولاد ہی ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی, تو یہ پوری ایک فصل جو ہے وہ بنی اسرائیل کی چلی ہے. اور یہاں پر عرب کی طرف جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد جو سب سے پہلے اور آخری نبی مبعوث ہوئے ہیں وہ جناب رسول اللہ ہے, وہاں پر نبوت کا سلسلہ متواتر چل رہا تھا, اور حضرت اسماعیل سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت تک کئی ہزار سال کا فرق ہے, کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا. اس لیے یہود نے یہ تعصب کیا تھا کہ جناب ہم میں نبی آنے والے تھے وہ عرب کی طرف کیسے منتقل ہو گئے, بنو اسحاق میں تھے وہ بنو اسماعیل میں کیسے چلے گئے. تو قرآن نے اس بات کا جواب دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے کہ اپنے فضل سے نبیوں کی بعثت چاہے جس پشت سے فرمائے. تم کون ہوتے ہو قدرت خدا کی قدرت کو گویا کہ مقید کرنے والے اور اس کے لیے کوئی دستور اور نظام پیش کرنے والے. ایک تو یہ تاریخی تناظر جو تھا وہ اس آیت میں ذکر کرنا تھا, اور ایک خاص ان لوگوں کا شجرہ نسب ذکر کرنا تھا کہ جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست پاک پر مرید و مراد کو پہنچے ہیں, جس میں سے چند اشخاص کا نام تفاسیر کراتا ہے. ایک تو سیدنا عبداللہ بن سلام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضاہ عنہ, جن کا ذکر میں نے بخاری شریف سے گزشتہ درس قرآن جو جمعہ کا تھا اس میں میں نے کچھ تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ذکر کیا. ایک حضرت صالبہ بن سعید ہیں, ایک حضرت اسید بن سعد ہیں اور ایک اسد بن عبید ہیں، یہ سارے یہودی تھے اور یہود میں بڑا ان کی عزت اور مقام تھا، اور یہ سارے کے سارے آ کر دست پاک مصطفیٰ پر مسلمان ہوئے ہیں. اور ایک عیسائیوں میں سے وہ ورقہ بن نوفل جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموزاد تھے یا خالہزاد تھے، سید عالم نے اس وقت اعلان نبوت نہیں فرمایا لیکن اس وقت انہوں نے حضور کی نبوت کی تصدیق کر دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو میں آپ کی نبوت پر ایمان لے کر آؤں گا. تو وہاں پر محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ آپ کو لے کر، سید عالم کو لے کر، ورقہ بن نوفل، یہ یہودی نہیں تھے یہ نصرانی تھے، ورقہ بن نوفل جو تھے یہ نصرانی تھے، عیسائی تھے، لیکن اس دین پر تھے جو حضرت عیسیٰ لے کر آئے ہیں، جو حضرت عیسیٰ نے عقیدہ دیا من عنو اسی عقیدے کے اوپر تھے. یہاں پر محدثین نے لکھا ہے کہ سید عالم کو ورقہ بن نوفل کے پاس کیوں لے کر گئے، تو وہاں پر جواب دیا گیا کہ اس میں یہ نہیں کہ حضور کی نبوت پر شک تھا، اس لیے کہ اگر نبوت پر شک ہو تو سارا چیز تہبالا ہو کر رہ جائے گی. حضور پر جو پہلی وحی آئی ہے وہ شک نہیں تھا، جس طرح کہ مودودی صاحب بڑی بھیانک غلطی کر گئے اور پوری امت کو گمراہی کے دھارے پر لے گئے ہیں، لیکن اور امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ نبی کو پورا یقین ہوتا ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ فرشتہ ہے. نبی اگر اس کے لیے مشکوک رہ جائے تو شک ہوگا تو ایمان کیسے پیدا ہوگا؟ شک تو ایمان کی سراسر ضد ہے، رات اور دن کے درمیان جتنا تضاد نہیں اتنا شک اور ایمان کے اندر تضاد ہے. تو یہ لکھنا کہ سرکار نے جبریل کو پہچانا نہیں اور ہبڑ دھبڑ کی عالم پیدا ہو گیا، گھبراہٹ کا عالم پیدا ہو گیا، گھبراہٹ تھی اور یہ تمام معاملات خوف کے تھے، لیکن جبریل کی وجہ سے نہیں تھے، کلام الہی کی وجہ سے تھے. جو قرآن کی سکالت تھی، جو اللہ کا کلام تھا، کسی بڑی ذات سے جب بات کیا جائے تو بندے کا بدن پھول جاتا ہے اور اس کے ٹھنڈے پسینے شروع ہو جاتے ہیں. تو جو اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہو رہا ہو اور اللہ رب العالمین کا کلام لے رہا ہو اور بشر خاص ہو تو کیفیت کیا ہوگی؟ تو یہ حضور پر جو کیفیات طاری ہے، یہ حضور کے وجود کا روب تھا، یہ اللہ رب العالمین کے کلام کا روب تھا اور اس کلام کی ہیبت تھی کہ میں کس کے ساتھ مخاطب ہو رہا ہوں، کس کا کلام میرے دل پر اتر رہا ہے. تو یہ جبریل کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ اللہ رب العالمین کے کلام کی وجہ سے تھا، اور اس میں حضور کی کوئی توہین اور اہانت نہیں ہے بلکہ اس میں حضور کا عظمت و مقام ذکر کیا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف مقام کے کلام میں ہم گویا کہ شرف یابی کا نصیب نہیں کیا گیا، باریابی کا نہیں نصیب کیا گیا جو غار حرا کے اندر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو تھی یہ تو نبوت کی تصدیق کی تھی، شک اس میں نہیں تھا. ہاں وہ گھبراہٹ کی جو کیفیت تھی وہ کلام کا جلال تھا. اور حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس جو سیدہ خدیجہ لے کر گئی ہیں وہ اس لیے لے کر گئی ہیں، یہ نہیں کہ حضور کی نبوت میں شک تھا تو ان سے تصدیق کروا لیں. شک کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی پر قرآن اترے اگر وہ شک ہو جائے تو بعد میں یقین آئے تو پچھلی جو آئے تو اتری اس کا کیا ہوگا؟ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یا انبیاء کے ایمان کے بارے میں ایسی فرسودہ اور گھٹیا باتیں کرنا یہ کیا ہوگا؟ ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ تمام باتیں ذکر کی کہ کیا یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے، تو وہاں پر علماء نے گویا کہ استفہامیہ جملہ نقل کیا ہے اور فرمایا یہاں پر یہ مراد ہے کہ وہ اپنی عقلی استدلال سے اپنے قوم کو سمجھانا چاہتے ہیں کیا یہ میرا رب ہے، اگر یہ میرا رب ہے تو ڈوب کیسے جاتا ہے. تو وہ سوال بطور الزام کے تھا نہ بطور تحقیق کے تھا. تحقیق تو وہ تھی جو آپ کے قلب کے اندر تھی کہ میرا اللہ وہ ہے جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. تم موحد بنتے ہو، بسترا لے کر پھرتے ہو، تمہیں تمہاری توحید میں شک نہیں ہوتا. شرم نہیں آتی کہ انبیاء کے لیے ایسے جملے کہہ دیے جائے کہ ان کو ان کی توحید میں شک ہو جاتا ہے علیہ عزب اللہ؟ تو یہ بالکل فرسودہ اور اس کی جتنی مذمت کی جائے اس کلمے کی کم ہے کہ جو ایمان کو زائل کرنے کا بہت بڑا خطرناک ذریعہ بنتا ہے. لیکن علماء حق نے اس بات کو ذکر کیا کہ ورقہ بن نوفل کے پاس جو سید عالم کو لے جایا گیا یہ شک کی وجہ سے نہیں بلکہ تصدیق کی وجہ سے، تاکہ پتا چل جائے اہل کتاب کو کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کی تصدیق کرنے والا اور آپ کے اعلان نبوت سے پہلے آپ کو نبی قبول کرنے والے کوئی اور لوگ نہیں تھے بلکہ اہل کتاب میں ایک عظیم بزرگ شخصیت ورقہ بن نوفل تھے. ان کے سامنے بطور دلیل اور حجت کے پیش کرنا تھا، کیونکہ سامنے جو قومیں بیٹھی وہ تو کفار ہیں، وہ تو ملحد ہیں، وہ مشرک ہیں، وہ تو یوں ہی متاثر ہو کر تو ہی طرف آئیں گی، لیکن جو پہلے سے کسی گویا کہ دین کے دامن کو پکڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے زوم میں اس بات پر ہیں کہ ہم سب سے اعلیٰ ہیں، تو ان کو بتا دیا گیا ہے کہ تم اعلیٰ نہیں ہو، تمہاری جو اعلیٰ اقدار پر فائز لوگ تھے وہ خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سامنے سر تسلیم عقیدت کو خم کر رہے تھے. تو یہ حجت اصل میں ٹارگٹ قرآن کو جو تھا، جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو آشکارا کرنا تھا، وہ یہ بتانا تھا کہ یہ اس دور کے نبی نہیں بلکہ ہر دور کے نبی ہیں، اور جن نبیوں کا کلمہ تم نے پڑھا ہے وہ بھی اسی نبی مکرم کی نبوت کے اندر داخل ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے بھی جو آیت نازل ہوئی ہے اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت عامہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ محبوب کہہ دو کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا. تو یہ تسلسل جو قرآن کا ہے اس بات کو ذکر کر رہا ہے کہ یہاں پر متی فرمان بردار زیر اور جس پر تسلط قائم کرنا ہے وہ کفار نہیں بلکہ اہل کتاب ہیں، کیونکہ وہ تو ایک دین کے ماننے والے ہیں نا، وہ تو ایک پہلے مدعی کہ ہمارے پاس تو نصاب دین موجود ہیں، ہمیں رسول اللہ کے پاس جانے کی کیا ضرورت، ان کی نبوت کو قبول کرنے کی کیا ضرورت. تو قرآن وہاں پر اشارہ کر رہا ہے کہ یہ عبداللہ بن سلام ہو، یا یہ دیگر یہودی علماء ہو، یہ حضرت نجاشی ہو جو حبشہ کے بادشاہ ہیں، یہ حضرت ورقہ بن نوفل ہو، یہ عام لوگ نہیں ہیں، ہم ان کا پورا شجرہ نسب ذکر کرتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ، حضرت موسیٰ کی قوم میں ایک عظیم گروہ رہا ہے، يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، جو حق کی طرف بلاتا رہا ہے، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی حق کے ساتھ وہ عدل کرتا رہا ہے. تو قرآن نے اس تاریخ کو اس تناظر کے اندر ذکر کیا. ایک بار ہم اگر قرآن مجید برہان رشید کے دیگر اور موضوع کی طرف چلتے ہیں تو ایک بات وہاں پر اور کھل کر ہمارے سامنے آتی ہے. سورہ آل عمران میں بڑی تفصیل کے ساتھ اہل کتاب پر خطاب کیا گیا ہے، اور اہل کتاب کے ان کی نفسیات، ان کی فکر کو بیان کیا گیا. پھر سورہ المائدہ، سورہ المائدہ تو پھر اہل کتاب کو سمجھنے کا اتنا بنیادی مقدمہ ہے کہ جناب جو قرآن نے حجتیں قائم کی ہیں، اور قرآن نے سورہ المائدہ کے اندر وہ حجتیں قائم کی ہیں میرے دوستو کہ عیسائی جو آج اور یہودی جو آج اپنے پیغمبر کی صورت کو متعین کرنے میں مخمصے کا شکار ہے کہ خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے، کیا ہے، ذل ہیں، جز ہیں، کیا ہے، کیا ہے، تو آج تو یہ پسپائی کی طرف ہیں. اور اہل ایمان تو اللہ رب العالمین کی توحید اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو لے کر کائنات کائنات میں پہنچ چکے ہیں. اور قرآن جو اصل طور پر اپنی اصل صورت میں قائم ہو کر ان کی دستگیری کر رہا ہے، لیکن میں کہتا ہوں لوٹ کر آئیے اس دور میں جب عیسائیوں کی اپنی دین کا مکمل غلبہ تھا اور مدینے کے اندر کوئی ان کو چیلنج نہیں کر سکتا تھا. وہاں پر چاہے رومی سلطنت ہو یا کوئی اور سلطنت ہو، تمام ان کے مذہب کے سامنے تسخیر ہو چکی تھی، ان کو انہوں نے مسخر کر دیا تھا، لیکن قرآن نے اس وقت ان کو چیلنج کیا. اور چیلنج کوئی عام مضامین پر نہیں کیا بلکہ ان کے بنیادی عقیدے پر اٹیک کیا، اور کہا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ کیا ہے. فرمایا حضرت عیسیٰ تم کیا بتاؤ گے، ہم تمہیں بتا دیتے ہیں، اس نبی مکرم نے کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے، نہ تمہارے عیسائیوں سے مناظرے کیے ہیں، نہ تمہاری تورات اور انجیل کی تلاوت کی ہے، لیکن ہم اس کے قلب پر آیت اتار کے بتاتے ہیں کہ عیسیٰ کچھ نہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں. یہ جملہ آج بھی سورہ المائدہ کے اندر موجود ہے، اور قیامت تک کی عیسائیت کو چیلنج کر دیا گیا کہ اس کے مقابلے پر کوئی اور دلیل تو لا کر بتا دو. تو آج تک یہ آیت لاجواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو متعین کرنے میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور ان کی شخصیت سے متعلق عقیدہ کیا رکھا جائے گا، اس حدود کو متعین کرنے کے لیے قرآن کی آیت آج دلیل ہے. میں کہتا ہوں اس آیت کو بار بار پڑھا جائے، اس سے قرآن پر یقین مضبوط ہوتا ہے کہ قرآن کسی بندے کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے، کہ جس نے ہر چیز کی اصل قیدت کو واضح کیا ہے اور اصل حقیقت کو واضح کیا ہے. ایک تو ہم عقیدت میں تقلید کر کے مانتے ہیں، ایک ہے قرآن کے مضامین پر تحقیق کر کے ماننا، ایک ہے تقلیدی ایمان اور ایک ہے تحقیقی ایمان. اور تحقیقی ایمان جو ہوتا ہے وہ تقلیدی ایمان سے اوپر ہوتا ہے. تو قرآن کے مضامین کو جو دیکھتا ہے اور دور کی تاریخ کو جو دیکھتا ہے، تو قرآن میں جس شہر سے متعلق جب کوئی اپنا دعویٰ قائم کیا ہے تو خدا کی قسم تاریخ اس وقت بھی عاجز ہے، اب بھی عاجز ہے، اور قیامت تک عاجز رہے گی. اور حق و ثواب وہ ہے جو کسی شے کی اصل حد و خال کو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے. اب آئیے ذرا لوٹ کر پھر اس مضمون کی طرف آتے ہیں. میں ذرا آپ کے ذہن کو قرآن مجید میں جو اہل کتاب سے متعلق خطاب کیا ہے اس کو کھولنا چاہتا ہوں. یہ آپ کہیں گے کہ آپ اہل کتاب ہی پر کیوں رکے ہوئے ہیں، دراصل آگے کی آیت ایک بہت بنیادی مضمون جو ہمارے ایمان سے متعلق اس کو ذکر کرنا چاہتی ہے. اور قرآن نے جہاں پر اہل کتاب کے ان تمام مضامین کو کھول کھول کر بیان کیا ہے، وہاں پر یہ بات اشد ضروری ہے کہ ایک تو ہم تاریخ سے واقف ہوں، قرآن کے مزاج سے واقف ہوں، اور جو مذاہب اس دنیا میں موجود ہیں ان کے تقابل کا طریقہ ہمیں آ جائے، اور جو مذاہبی جو مذاہب ہیں اور ادیان ہیں ان کے تقابل کا طریقہ ہمارے سامنے آئے گا تو ہمارے سامنے اسلام کا نکھرتا خوبصورت چہرہ خود واضح ہو جائے گا. اور اس کو واضح کرنے کے لیے قرآن کی آیت گویا کہ مکمل طور پر موجود ہے. اب آئیے میں چند آیتیں آپ کے سامنے یہ پیش کرتا ہوں قرآن کے اس دعوے پر کہ لوگوں اگر عبدالسلام پر تم نفی کرتے ہو. ہوا یہ ہے کہ حضرت نجاشی کا جب انتقال ہوا، جن کو مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے برادر اکبر حضرت علی کے بڑے بھائی جو 18 سال حضرت علی سے بڑے تھے، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ، جن کو حضرت جعفر طیار کہا جاتا ہے، غزوہ موتا کے اندر جنہوں نے شہادت پائی ہے اور ان کے دونوں بازو شہید ہو گئے تھے، دونوں بازو کاٹ دیے گئے تھے، اور حضرت جبریل امین نے اللہ رب العالمین کے حکم سے دو سونے کے پر لا کر ان کو لگائے تھے، اور وہ دو سونوں کے پروں کے ساتھ اڑتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچے تھے. تو اس وقت یہ بات ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید برہان رشید، بیٹھ جائیے، بیٹھے تشریف رکھیے، مجلس کے آداب کو بھی ذرا محفوظ رکھا کریں، یہ ایمان کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. درود پاک پڑھیے. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول. میں عرض کر رہا تھا حضرت جعفر طیار جنہوں نے حضرت نجاشی کو دعوت ایمان دی تھی، اور ان کے دربار کے اندر جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور عقیدے کا جو پورا مطالعہ ذکر کیا تھا اور پوری فکر جو ذکر کی تھی، اس کے بعد حضرت نجاشی کے دل میں خود ایمان کی چاشنی پیدا ہوگی. تو یہ اہل بیت کی خدمات ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی تریوی جو رشاد کے اندر. حضرت جعفر جس وقت حضرت نجاشی کو پیغام دے کر لوٹتے ہیں تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خیبر کو فتح کر کے مدینے آ رہے ہیں. وہاں خیبر کو فتح کر کے سرکار مدینے پہنچتے ہیں، اور یہاں پر حضرت جعفر حضرت نجاشی کو ایمان کا کلمہ پڑھا کر واپس آتے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور حضرت جعفر کی پیشانی کو چومتے ہیں اور کہتے ہیں میں کیسے کہوں کہ مجھے خیبر کی زیادہ فتح کی خوشی ہے یا تیرے آنے کی زیادہ خوشی ہے. تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ جو غزوہ موطا میں شہید ہوئے ہیں، ان کے دونوں بازو شہید ہوئے، حضرت جبرائیل نے ان کے لیے سونے کے پر لائے اور پر لگاتے ہوئے جب اڑ کر گئے تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمٰن نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت جبرائیل سے پوچھا تھا کہ شہید تو میرے اور کئی صحابہ ہوئے ہیں، بازو تو اور کئیوں کے کٹ گئے ہیں، ٹانگیں تو کئی اور کی بھی کٹی ہیں، لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ حضرت جعفر کے جب ہاتھ کٹے تو تم نے سونے کے پر ان کو لگائے اور بغیر ہاتھ کے نہیں بلکہ اوپروں سے اڑتے ہوئے گئے اور میرے سارے صحابہ کو تم یوں ہی لے گئے؟ تو کہا حضور یہ میرا کچھ نہیں، یہ آپ کے رب کا حکم تھا، آپ کے رب کی جانب سے یہ اذن تھا کہ یہ نبی کے خاندان والا ہے، نبی کے گھر والا ہے، تو جب اور کوئی نیکی کرے تو اور مرتبہ ہے، اور نبی کا گھر والا نیکی کرے تو اس کو شان و شوکت کے ساتھ لے کر آؤ. تو فرمائی آپ کے نسب کی پذیرائی کے لیے یا آپ کے اہل بیت کی شان و عظمت کو ذکر کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اوروں سے مختلف کر کے ان کو یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے. لیکن یہاں پر ایک بات ذکر کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو یہ مرتبہ اور مقام دیا گیا ہے وہ موضوع اپنی جگہ پر ہے، اس پر لوٹیں گے انشاءاللہ، لیکن یہاں پر کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے تو میں اس کا جواب بھی دینا چاہتا ہوں. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونے کے پر لگائے گئے اور وہ اڑ کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. یہ سونے کے پر جو لگائے گئے یہ حضور کی قرابت کی وجہ سے، حضور کی نسبت کی وجہ سے، حضور کے قرب ہونے کی وجہ سے، حضور کے خاندان ہونے کی وجہ سے. تو باپ دیکھیے کہ حضور کی خاندان کو اللہ رب العالمین ہر نیکی پر دگنا اجر عطا فرماتا ہے، کیونکہ ایک اجر ان کی اپنے قسم کا ہے اور ایک اجر نسبت مصطفیٰ کا ہے. تو وہ اور جو شخص ہوتا ہے وہ ایک کیفیت کے ساتھ دربار رسالت تک پہنچتا ہے، وہ اس کی ایک حسبی کیفیت ہوتی ہے، اور اہل بیت یا حضور کی اولاد جب کوئی نیکی کے کام کرتے ہیں تو انہیں دگنا اجر اس لیے ملتا ہے، تو ایک تو وہ تعلیم اور حسب کی نسبت ہوتی ہے اور ایک اس مبارک نسب کی نسبت ہوتی ہے. تو حسب اور نسب دونوں کی نسبت ہونے کی وجہ سے ان کے اجر دوگانا ہو جاتے ہیں. یہاں پر ایک بات میں مزید عرض کر دوں کہ دیکھیں یہ نہیں کہ اگر کوئی اب کوئی ان کے نسب کا دعوے دار ہو جائے اور دین کے معاملات کو مسخ کرتا رہے اور شریعت مطہرہ کے خلاف کو عمل کرتا رہے تو اس میں ہم یہی نظریہ رکھیں گے جناب ان کے لیے یہ کرنا بھی ثواب کا کام ہے، تو ایسا نہیں، یہ انتہائی غلو ہے اور غلو غیر حق ہے. حضرت جعفر کو جو نسب کا فیض ملا ہے وہ ایمان کی برکات کی وجہ سے ملا ہے، ایمان کی برکات کی وجہ سے ملا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان مشہور ہے وہ صرف سید ہونے کی وجہ سے مشہور نہیں، ان کا مرتبہ اور مقام عالی تو ہے لیکن جس اعتبار سے انہوں نے شریعت مطہرہ پر عمل کیا ہے اصل وہ ان کا حسن ہے، اصل جو ہے وہ ان کا حسن ہے. اپنے آپ کو سید کہہ دیں اور جناب جو ہے کہ بھنگڑے مان کر اور کہیں بھی ڈھول بجاتے پھریں اور جناب جو ہے وہ نمازوں کا کوئی ٹھکانہ ہو، دین کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو اور ساری قوم ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی ہو کہ جناب یہ سید صاحب ہیں، تو دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا. میرا نسب پاک بھی الحمدللہ شجر کے اعتبار سے وہاں متعین ہے، اس لیے اس ذمہ داری کے ساتھ میں مسئلہ عرض کرتا ہوں کہ جناب سادات کے لیے جو دگنا اجر کا مرتبہ ہے وہ نسب کے ساتھ شریعت کی کامل اتباع. اگر حضرت امام حسن کا درجہ ہے تو مجھے بتائیے ان سے بڑا متقی کون تھا، جہاں ان کا نسب اتنا عالی ہے تو ان سے بڑا متقی کون تھا. حضرت امام حسین کی بات ہے تو جناب وہ تو میدان عمل میں آ کر سر کٹواتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو سید کر کے یزیدیوں کا ساتھ دیتے ہیں. آج آپ کے نانا کے دین کو گویا کہ بڑی بے دردی کے ساتھ مونڈا جا رہا ہے لیکن آپ حق کی بات نہیں کرتے، پیر بنے بیٹھے اور کہتے ہیں یہ مولویوں کا کام ہے. تو مولوی اور پیر میں فرق کرنا یہ سیدوں کا کام تو نہیں ہے. حضرت امام حسین جہاں مدینے میں پیر بنتے ہیں تو وہی کربلا کے اندر مجاہد اور عالم بن کر مقابلہ بھی کرتے ہیں. تو گویا کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سادات کی تو سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے، سادات کی تو سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس محاذ پر آ کر دین متین کی خدمت کریں. کہ حضرت مجل فیسانی رضی اللہ تعالی عنہ وردہ ہونا سید تو نہیں لیکن فاروق ہی ہے، وہ نسب کا کمال آپ ان پر دیکھتے ہیں، لیکن سادات میں اگر آپ کمال دیکھنا چاہتے تو ماضی قریب کے بڑی بزرگ و برتر شخصیت حضور سیدنا پیر محمد علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ وردہ ہونا، دیکھیے کہ یہ وہ سادات کا نکھار ہے کہ آپ کی پوری زندگی تقوی شریعت کی پابندی میں گزری ہے، تو جس کا مرتبہ جتنا اعلیٰ ہے اس کی پابندی ابھی اتنی اعلیٰ ہے، تو صرف نسب پر تفخر کر کے نہ رہ جائیں۔ آگے آیت آگے آ رہی ہے، اس کی بھی میں وضاحت آپ کے سامنے کروں گا، شریعت کی جو مکمل پاسداری اس سے کرے۔ ہاں اب اگر کوئی اس کے راہ میں آتا ہے تو خدا پھر ان سادات ان کو نسب اور حسب کی برکت سے وجہ سے ترقی عزت ان کی محبت کو دل میں پیدا کر دیتا ہے، اور یہی وہ مرتبہ و مقام اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے کہ اور کوئی شخص صف اول میں آ کر گفتگو کرے تو اس کے لیے ایک اجر ہے اور یہ آ کر کریں تو پھر دو اجر ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کا ایک بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی نے حضرت نجاشی کو جب ایمان کی دعوت دی اور صاحب ایمان ہوئے، جب ان کا وصال ہوا، بخاری موجود ہے، تو حضور نے ان کا جنازہ پڑھایا تو منافقین نے شور مچایا، وہ تو مسلمان تو نہیں تھے، آپ ہمارے بارے میں تو یہ باتیں کرتے ہیں اور وہ مسلمان تو نہیں تھے، ان کا جنازہ کیوں پڑھایا گیا؟ تو قرآن نے یہ آیت اس لیے اتاری تھی تاکہ ہمارے محبوب پر جو عیب لگایا جا رہا ہے اس کی دلیل دے دی جائے کہ تم تو نام نہاد ہو، تم جو ہمارے حبیب پر تبرہ اور طنز کر رہے ہو۔ اگر نجاشی کا بھی جنازہ پڑھایا گیا تو نجاشی تنہا نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ کے دور سے لے کر آج تک اہل کتاب چلتے آئے ہیں، اور یہ لوگ اہل ایمان ہیں، اس لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ہمدردی برتی ہے۔ انشاءاللہ آنے والے جمعے میں سورہ آل عمران اور سورہ المائدہ میں اس کے اور حقائق اور آیات موجود ہیں، میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا۔ اور یہ وہ نظیر بنتی ہے کہ ہر دور کے اندر موحدین اور مومنین صالحین موجود رہے ہیں جن کے وجود کی وجہ سے اس کائنات کا استقرار رہا ہے۔ صوفیہ پھر اس کو ابدال سے تعبیر کرتے ہیں، قطب سے تعبیر کرتے ہیں، لوگ بگڑ جاتے ہیں کہ ابدال کی وجہ سے زمین آسمان کیسے رک سکتا ہے۔ میں نے کہا ایک حدیث ہے، جب تک ایک بھی اللہ کا نام لینے والا ہوگا قیامت نہیں آئے گی، تو وہ صرف ایمان والا ہوگا یا اس کا مرتبہ بھی اللہ کی بارگاہ میں کچھ اور بھی ہوگا؟ تو ایمان کے ساتھ اس کا مرتبہ اور مقام جو اللہ کی بارگاہ میں قرب کا ہوگا، صوفیہ اس کو ابدال سے تعبیر کرتے ہیں، قطب سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کے اس مضامین سے یقین کے ساتھ تمسک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان اہل ایمان کی تعریف و توصیف کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات کو اپنے کردار میں ہمیں اتارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ قرآن کے اس مضامین کے صدقے اللہ رب العالمین ہمارے ظاہر اور ہمارے باطن کی تطہیر فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔